السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الذي لا يفره من هو الجمود ولا يفضيه الإيطاء والجود اس كل مؤتن منتقص سواخ وكل معنين مزموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم مختلف عليه دهر فيختلف منه الحال فلا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بجميع السياسات والحكام والعارف بما في لوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما على الإمام المنتظر والهدة الثانية شر والعدل المشتهر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھیں محمد
علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرج اول ماہ محرم آغاز سال قمری اپنے اندر بہت ساری مناسبتیں رکھتا ہے اپنے اندر بہت ساری مناسبتوں کو مرج کیے ہوئے ہے اول ماہ محرم بہت سارے مخصوص اعمال ہیں اول سال کے صدقہ ہے دو رکعت نماز ہے غسل ہے اور بہت سارے اسپیشلی روزہ ہے اسپیسیفک اول ماہ محرم کا لیکن اول محرم کی خاص مناسبت پر ایک پیٹنٹ روایت جو بہت دفعہ ممبروں سے پڑھی جاتی ہے روایت کو شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے نقل کیا اور میں نے البتہ شیخ صدوق کی نہیں محدث جلیل القدر شیخ عباس قمی کی کتاب نفس المحموم میں اس روایت کو پڑھا نفس المحموم کے سٹارٹنگ میں محدث نے 40 روایتوں کو جمع کیا ہے ان میں سب سے پہلی روایت محدث کی یہی ہے فرماتے ہیں پہلی محرم الحرام کا دن تھا جب آٹھویں امام کا ایک بہت ہی عزیز بہت ہی نفیس کمپینین ریان بن شبیب آٹھویں امام کی خدمت میں پہنچا سلام عرض کیا اور امام کی خدمت میں بیٹھ گئے امام نے کہا ابن شبیب کیا تم روزے سے ہو ابن شبیب ریان بن شبیب کہتے نہیں مولا مگر آج کا روزہ کوئی خاص خصوصیت رکھتا ہے تو امام نے یہاں پر آٹھویں امام آج کے دن کی کچھ خصوصیات کو بیان کرتے ہیں ہم آٹھویں امام کی کو فالو کرتے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کی تخلید کرتے ہوئے ان کی تاسی کرتے ہوئے ان چار یا پانچ چیزوں کا آپ کی خدمت میں بیان کریں اور جو خاص موضوع میں نے اشرہ اولا کے حوالے سے مسجد کے حوالے سے سوچا ہوا ہے اسے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں شیئر کروں ڈسکس کروں امام فرماتے ہیں ابن الشبیب محرم کی پہلی کا روزہ ان روزوں میں سے ان گنے چنے روزوں میں سے ہے جب زکریا نے پروردگار کو محراب میں پکارا اچھا کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ انسان چھوٹے سے نصیحت نہیں لے سکتا ایسا نہیں ہے زکریا اللہ کے نبی ہیں لیکن جب اپنی وائف کی نی کے پاس حضرت مریم بنت عمران کے پاس جاتے ہیں اور مریم بنت عمران کے پاس بغیر موسم کا پھل دیکھتے ہیں تو زکریا مریم سے سوال کرتے ہیں یہ رزق یہ نعمتیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں تو مریم ایک جملہ کہتی ہیں یہ جملہ زکریا کے دل میں ایک امید کا دیا جلا دیتا ہے مریم کہتی ہیں وہ خدا جسے چاہے بے حساب اور بغیر موسم کے عطا کرتا ہے زکریا مریم کی محراب سے مریم کے حجرے سے اس چھوٹے سے جو سٹنگ جو اکوموڈیشن سیٹ اپ تھا وہاں سے نکلے اور زکریا کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا پروردگار تو مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے اور پھر محراب میں جا کر کھڑے ہو گئے کہا جب تو مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد عطا کر سکتا ہے اور جیسے ہی محراب میں جا کر کھڑے ہوئے فقا بنا دفل محراب اس وقت کو یاد کرے حبیب جب زکریا نے محراب میں ہمیں پکارا اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا بے قبول حسنین بہترین طریقے سے. آٹھویں امام ریان بن شبیب سے کہتے ہیں آج کا دن وہ دن تھا ہے یبن شبیب جب زکریا نے پروردگار کو پکارا اور پروردگار نے زکریا کو یحییٰ عنایت کیے. جو شخص آج کے دن روزہ رکھے گا اور اپنی حاجتوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا جس طرح خدا عزوجل نے زکریا کی دعا کو قبول کیا اسی طرح پروردگار عالم اس مومن کی دعا کو قبول کرے گا. اس کے بعد پھر امام نیکسٹ سٹیپ میں نئے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں اور امام فرماتے ہیں یبن شبیب دور جاہلیت میں جب ابھی اسلام نہیں آیا ایج آف اگنورینس ہے. امام فرماتے ہیں اس زمانے میں اس مہینے کا احترام تھا. جو جنگیں لڑی جاتی تھیں جنگیں روک دی جاتی تھی, جو جنگیں لڑی جاتی تھیں ان جنگوں کو سٹاپ دے دیا جاتا تھا. محرم شروع ہو گیا حرام مہینہ ہے کہا, لیکن اس ایج آف اگنورینس والوں نے محرم کا احترام رکھا, امت پیامبر نے اس محرم کا احترام نہیں رکھا. اس محرم میں آل پیامبر پر اس مصیبت کو اٹھایا گیا کہ لا یوم کیوم کا یا ابا عبداللہ, کوئی دن آل پیامبر پر عاشور کے دن جیسا نہیں تھا. اس کے بعد امام رضا ریان ابن شبیب سے کہتے ہیں ابن شبیب اگر تمہیں کسی شخص پر رونا ہے, لیکن انسان ہے, انسان کی زندگی کا خاصا ہے اپس اینڈ ڈاؤنز, انسان کی زندگی کا خاصا ہے عائزہ کی موت دیکھتا ہے اقربا کی موت دیکھتا ہے اور یہ موت اسے دکھی کر دیتی ہے. دیکھیں اگر انسان کی زندگی میں موت اور فخر نہ ہوتا تو انسان خدا کو یاد ہی نہیں کرتا اور یہ بہت لمبی زندگی بھی کبھی کبھی وبال بن جاتی ہے. آیت اللہ مہدی تاج رنگرودی نے ایک چھوٹا سا اشارہ کیا ہے بچوں کے لیے, ایک جملہ نقل کروں کہ جب سلیمان بن داؤد اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو جبرائیل امین نازل آئے ہوئے, جبرائیل کے ہاتھ میں ایک باؤل ہے, ایک پیالہ ہے, ایک ظرف ہے, اس کے اندر آب حیات ہے. آب حیات ایک ایسا پانی جسے آپ پی کے فور ایور رہیں گے. وہ موت کا برج جو کراس کرتا ہے نا, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر زیرو کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, لیکن اس برج کو کراس کرنے کی آب حیات پینے والے کے لیے ضرورت نہیں ہے. سلیمان کی خدمت میں جیسے ہی پریزنٹ کیا سلیمان ابن داؤد نے جبرائیل سے کہا یا اخی جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا ہدیہ ہے, آپ اسے پی لیں ساری زندگی زندہ رہیں گے, موت آپ کے پاس نہیں آئے گی. جیسے سلیمان کے سامنے ایک نئی چیز ہے, بالکل سلیمان بن داؤد نے کبھی ایسا مرحلہ دیکھا نہیں, اپنے سارے کمپینین سے پوچھا تم لوگوں کا اوپینین کیا ہے پی لوں؟ سارے کے سارے کمپینین سے کیا ہوا پی لے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں, آپ پیئے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. اب سلیمان بن داؤد کا ایک دوست ہے, بہت ہی ذی شعور ہے, بہت ہی گہری سوچ رکھنے والا. ہمارے سرکل بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک سامنے سامنے کی بات کرنے والے, ایک اندر تک اتر جانے والے. سلیمان بن داؤد نے کہا اسے ہماری خدمت میں حاضر کیا جائے. سلیمان کے دربار میں پہنچا, کہا کہ میرے لیے جبرائیل امین آب حیات لائے ہیں, آپ کا اوپینین کیا ہے پی لوں یا نہ پیوں؟ کہا صرف آپ کے لیے لائیں یا ہول فیملی کے لیے لائیں؟ کہا کہ صرف میرے لیے آیا ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, یہ میرے لیے ایک گفٹ ہے. تو کہا یا نبی اللہ کبھی مت پیجیے گا, ہاتھ بھی نہیں لگائیے گا. اب سلیمان سارے کمپینین حیران رہ گئے, بھائی کیوں نہ پیئے, یہ تو ایک ایسی آپشن ہے اگر کسی کو بھی دیا جائے وہ بہت دل و جان سے قبول کرے گا. اب پیامبر نے جناب سلیمان نے کہا دیکھو سارے کمپینین ایک طرف ہو گئے, تم اکیلے ایک طرف ہو, وہ سب کہتے ہیں پی لے, تم اکیلے کہتے ہو مت پیجیے گا, اب تمہارے پاس کوئی ریزن ہے؟ تو اس نے کہا سیدھی سیدھی سی بات ہے, ایسی زندگی اتنی لمبی زندگی, لائف پارٹنر سلیمان بن داؤد کی 50 بیویاں تھیں, لائف پارٹنر آپ کی آنکھوں کے سامنے مر گئے, بہن بھائی مر گئے, عائزہ اقربا مر گئے, بچے مر گئے, گرینڈ چائلڈ مر گئے, آپ کے جو کمپینینز ہیں سب مر گئے, فرینڈ سرکل کے لوگ مر گئے. آپ دن میں 100 دفعہ کہیں گے اللہ مجھے بھی اٹھا لے, لیکن اس وقت اللہ نہیں اٹھائے گا, اس وقت اللہ نہیں اٹھائے گا. یعنی اللہ نے بھی کچھ کرائیٹیریاز رکھے ہیں, ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں, لیکن انسان کی زندگی میں ہمیشہ کبھی کسی عزیز کا لاس ہو جانا, کھو جانا. ریحان ابن شبیب سے آٹھویں امام کہتے ہیں دیکھو جب کسی پر رونا چاہو گریہ کرنا چاہو, انڈرسٹوڈ سی بات ہے, ہم خواتین تو بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں, میرا خیال ہے جہاں مردوں کے آنکھ میں آنسو نہیں ہوتا نا وہاں عورتیں واویلا اٹھا دیتی ہیں. کہا رونا چاہتے ہو, میں تمہارے سامنے بہترین آپشن رکھتا ہوں گریے کے لیے. اے ابن شبیب رونا چاہتے ہو میرے جد حسین مظلوم پہ رو. کیسی مظلومیت؟ امام کہتے ہیں اس مہینے میں جس مہینے کا احترام ایسا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ قتال روک دیا کرتے تھے, میرے جد کو مانندے گوسن ذبح کر دیا گیا. ایسی مظلومانہ شہادت امام کی. اس کے بعد امام فرماتے ہیں نیکسٹ سٹیپ, ابن شبیب اگر چاہتے ہو خدا سے اس عالم میں ملاقات کرو, تمہارے ذمے کوئی گناہ نہ ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان سارے ڈیوز کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں, سارے ڈیوز کلیئر ہو جائیں, پروردگارا میں تیری بارگاہ میں پہنچوں صاف ستھری ٹینشن فری. کہا اگر خدا سے اس عالم میں ملاقات کرنا چاہتے ہو تمہارے ذمے کوئی گناہ نہ کبیرہ نہ صغیرہ نہ جان بوجھ کے کیا ہوا نہ انجانے میں کیا ہوا کچھ تمہاری گردن پر باقی نہ رہے ازیرونی زیارت سید الشہداء کے لیے جاؤ اس لیے کہ جب تم قبر سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاؤ گے خداوند عالم تمہارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اس کے بعد فرمایا تیسری خواہش اگر یہ چاہتے ہو جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے حجروں میں رہو. اب بچے سمجھیں گے حجرا کیا ہے. حجرا مین جس اکوموڈیشن سیٹ اپ میں ہم ہیں وہاں پر آ کے اکوموڈیٹ ہونا چاہتے ہو. ایک بات یاد رکھیں جنت کے اندر سب کے لیے ایک جیسی کیپیسٹی نہیں ہے. میں نے اس دن ٹیچرز ٹریننگ میں مدرسہ ٹیچرز کو بیان کیا ایک مومن کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی جتنی دیوار میں لگے ہوئے کیل کے پاس ہے. جتنی دیوار میں لگے ہوئے ایک کیل کے پاس ہے ایک مومن جس نے کبھی کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی مذہب کے لیے جس نے کوئی سٹرگل نہیں کی جس کے کریڈٹ پر کچھ کمالات نہیں ہے وہ جنت میں چلا بھی گیا تو بس جنت کے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے. اور پھر اپارٹمنٹس والوں کو ویلاز والوں کو بینگلورز والوں کو دیکھ رہا ہے رش کر رہا ہے. یہ ایک مومن ہے. دوسرا مومن شیخ صدوق علیہ رحمہ کی نقل کی روایت مومن بھائی میں داخل ہوتا ہے. آپ اور میں بھی نیا گھر دیکھیں تو پہلی خواہش کیا ہوتی ہے گھر میں داخل ہونے کے بعد پورے گھر کو دیکھیں ہم گھر کو جا کر اندر سے گھومے پھرے. مومن بھائی میں پہنچ گیا ملائکہ تھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میری جنت کتنی وسیع ہے. وہ جنت جس کے نیچے تجری من تحت الانہار نہریں جا رہی ہیں. ایک ویو دیکھتے ہیں نا ہم اچھی جگہ کا. اگر فرض کریں آپ کارنش والے ایریاز میں چلے جائیں کتنا رشک آتا ہے کیسے گھر ہیں آپ ونڈو کھولتے ہیں سامنے سمندر ہے سامنے لہریں ہیں سامنے ہریالی ہے. پروردگار ایسا پرومس کرتا ہے دنیا کا کوئی شخص ایسا پرومس نہیں کر سکتا. ہم میکسیمم سامنے ویو بنا سکتے ہیں ایسے اپارٹمنٹس ایسے ولاز ایسے بنگلوز ایسے محل میں نے دیکھے ہیں کھڑکیاں کھلتی ہیں سامنے سمندر ہیں. قرآن کہتا ہے تجری من تحت الانہار ہم تمہیں ایسا محل دیں گے جس کی زمین کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور صرف نہریں جاری نہیں ہوں گی ٹرانسپیرنٹ زمین ہوگی. آپ خود سوچے نا اگر زمین پہ کارپیٹ بچھا نیچے سے نالا بہے مجھے پرواہ نہیں نیچے سے نہر بہے مجھے پرواہ نہیں. خوبصورتی کب ہے چاہے وہ ویو ہو ونڈو کا چاہے وہ ویو ہو زمین کا خوبصورتی اس وقت تب نظر آئے. دیواروں کے آر پار دیکھنے میں کوئی لذت نہیں دیواروں کے آر پار دیکھنے میں کوئی کشش نہیں. کہا تجری من تحت الانہار ہم تمہارے پیروں کے نیچے سے نہروں کو جاری کریں گے. اور کیسی نہریں کیسا جنت کا ایک مقام ایک سما ہے. کہا کہ اچھا جنت بھی کیسی جنت. میں نے یہ جملہ بعض اوقات خود مینشن کیا ہے بعض مومنات کے لیے. آپ ایک شہر میں رہتے ہیں شہر میں ہر طرح کے ایریاز ہوتے ہیں کمرشل ایریاز ہوتے ہیں نارمل ریزیڈینشل ایریاز ہوتے ہیں کچھ ریڈ زون والے ایریاز ہوتے ہیں جہاں ایلیٹ کلاس رہتی ہے. اچھا سب کے گھر ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر میں آپ کے اسٹیٹ کو چھوڑ دوں اپنے کراچی کی بات کروں ہمارے کراچی میں لالو کھیت بھی ہے سولجر بازار بھی ہے نمائش بھی ہے ڈیفینس بھی ہے کلفٹن بھی ہے اور دور دور کے علاقے بھی ہیں. اچھا کسی کا گھر ایک کمرے کا ہے اور رہ رہے وہ آٹھ بندوں کے ساتھ کہیں گھر میں دو افراد ہیں آٹھ کمرے ہیں ٹھیک ہے نا. اب کہنے کو آپ سب ایک شہر میں رہ رہے ہیں آپ مومنات آپ اس ایک چھوٹی اسٹیٹ میں رہ رہی ہیں. سب کے گھر ایک جیسے نہیں گھروں کی سہولیات ایک جیسی نہیں گھروں کے ویوز ایک جیسے نہیں. تو اللہ کی اس وسیع اور اس جنت میں آپ کے خیال میں ڈنڈے کے زور پہ جنت میں چلی بھی گئی تو جنت میں جب دوسروں کے محل دیکھوں گی دل میں رشک آئے گا. جب جنت میں دوسروں کی آسائش دیکھوں گی دل میں رشک آئے گا. آٹھویں امام کہتے ہیں جی اپنا شبیب اگر بہشت میں اچھا صرف بہشت میں سادی بہشت نہیں بہشت میں اولیاء کا حصہ ہے انبیاء کا حصہ ہے شہداء کا حصہ ہے مؤذنین جو اذان دیتے ہیں مسجدوں میں یہ وہ گروپ ہے جس کے جسم کے لیے خدا زمین کو حکم دیتا ہے یہ میرا چاہنے والا ہے. یہ گلدستہ اذان پر کھڑا ہوتا تھا دن میں پانچ دفعہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا تھا. دیکھو اے زمین جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں رکھتی ہے نا اور اسے آنچ نہیں آنے دیتی تم میرے اس بندے کے بدن پر آنچ نہیں آنے دو گے. سو سال بعد نکالا جائے تو بھی فریش ہے دو سو سال بعد نکالا جائے تو بھی فریش ہے. میں نے اس دن کتاب کا نام بھی اردو میں مینشن کیا تھا علی اکبر مہدی پور کی کتاب اجساد لافانی ٹرانسلیٹ بائے فیضیاب رضوی صاحب ارواح جاویدان. ایسے بہت سارے افراد ہیں جن کی قبریں ایکسیڈنٹلی نکلی کھلی لیکن میت کے ناخنوں پر مہندی ویسی کی ویسی ہے میت کے بال ویسے کے ویسے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اولیاء خدا ان کا جنت میں خاص اسپیسیفک ایریا ہوگا. جس طرح دنیا میں پولیس ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں آرمی ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں کمرشل ایریاز ہوتے ہیں بہرحال اب بحث کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ بحث کا سب سے بہترین حصہ وہ ہے جہاں پیامبر اور پیامبر کے گھر والے آلے پیامبر جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیے جائیں گے. امام فرماتے ہیں ایک اناؤنسمنٹ ہے. کبھی کبھی ہم گھر بک کرواتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے نا ہمیں پتا ہو کس ایریا میں ہم گھر بک کروا لیں. اگر آپ یہاں بیٹھ کے اپنے دیش میں گھر بک کروانا چاہیں گی تو آپ کی پہلی خواہش کیا ہوگی؟ اچھا ایریا ہو, صاف ستھرا ہو, پھر گروپ بھی ہو اس کے اندر, پھر اور سہولیات بھی ہوں, اور اگر باہر چار گارڈ کھڑے ہوں تو ویل اینڈ گڈ. اب جنت میں جانا ہے مومن کو. اب مومن کے پاس دو اختیار ہیں, آرڈنری جنت, آرڈنری جنت سمجھ لینا یہ جیسے دو نمبر کے ہمارے گھر ہیں, نہیں کلاس کی جنت. اب وہ کلاس کی جنت پیغمبر کی ہے, کلاس کی جنت امیر المومنین کی ہے, کلاس کی جنت صدیق کبرا کی ہے. امام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو ایسی جنت جس جنت میں ہم ہمارے درجات میں رہو تو جب قاتلان سید الشہداء کو یاد کرو, ان پر لعنت بھیجو, تمہارا یہ عمل تمہیں بحث میں ہمارے درجات میں پہنچا دے گا ابن الشبیب. اور واقعا انسان سوچے تبرع ایک ایسا کام ہے جو انسان کے درجات میں نہ صرف اضافہ کرتا ہے, اصل حلال مشکلات ہے. جب انسان سوچ لے کہ نہیں مجھے مولا سے محبت ہے, بس مولا سے محبت ہے, مولا کے چاہنے والوں سے بھی محبت ہے, اور جتنی دشمنی ہے, جتنی نفرت ہے, جتنی کدورت ہے, تولا پر تقدم ہے تبرع کو. یعنی پرائیورٹیز کی اگر لسٹ بنائی جائے تو تولا بعد میں ہے, تبرع پہلے ہے. اگر آپ کہیں گارنٹی یو آر رانگ ناؤ, تو میں آپ کے سامنے بہت بہترین اور آسان ترین مثال دوں گی, زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے, چھٹے امام کے جملے حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ میں پہلے ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, یا پہلے کہتے ہیں اللہم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. پہلے اللہم لن ہے, اس کے بعد ہے السلام علیکم. یعنی یہ کرائٹیریا بتا رہے امام آٹھویں امام کہ دیکھو یہ اپنا شبیب ہمارے ساتھ مشہور ہونا چاہتے, پہلا یہ کام کرو. دوسرا کام ہماری خوشی میں خوش رہو, ہمارے غم میں غم زدہ رہو. مولا ہم آپ کے غم میں غم زدہ ہو گئے. اور چھٹے امام کا تو بہت پیارا جملہ ہے, جب اپنے دل میں ہماری محبت کو محسوس کرو, جب اپنے دل میں ہماری محبت کو محسوس کرو, اپنی ماں کو دعا دو, خدا کی قسم اس کی بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جب پروان چڑھایا ہماری محبت پہ پروان چڑھایا, یہ وہ مائیں تھیں جو انگلیاں تھام کر امام بارگاہوں تک لے کر جاتی تھی, یہ وہ مائیں تھیں جو محرم کے شروع کے دنوں میں بار بار کہتی تھی نہیں دیکھو مولا کے غم کے دن آ گئے نا, کپڑے اب یہ والے کلرفل کپڑے نہیں پہنے. کچھ مائیں تو ہم نے ایسی بھی مولائی دیکھی سات محرم کے بعد دودھ نہیں دیتی تھی بچے کو, فیڈنگ بیبی کی بات نہیں کر رہی, بڑے بچے جیسے ناشتے میں بریک فاسٹ میں دودھ لیتے ہیں, اور بچے کے ایک روٹین ہے, ایک عادت ہے, دودھ چاہیے اس کو ناشتے میں. جب بچے نے کہا اماں دودھ نہیں ملے گا تو باقی زبان سے نکلتا تھا والے پیامبر کے بچے ان کی پیاس آغاز ہو گئی, میرے لال جب تم دودھ کو کنٹرول کرو گے نا تمہیں احساس ہوگا انہوں نے پانی کو کس طرح سے, پانی پہ کس طرح سے صبر کیا ہوگا. تو پس کا ہمارے غم میں غمزدہ رہو. مولا ہم آپ کے غم میں غمزدہ ہیں, ہم اس طرح سے غمزدہ ہیں ہمارے گھروں میں کوئی بچہ کسی دوست کے یہاں بہن بھائی کے یہاں پیدا ہو جائے ہم کچھ لے کر نہیں جاتے, انتظار کرتے, سامنے والا بھی انتظار کرتا ہے ہم بھی انتظار کرتے ہیں, نور اویلیبل ہو جائے پھر انشاءاللہ جائیں گے مبارکباد دینے. ہمارے گھروں میں شادیوں کی محفلیں نہیں سجتی, ہماری خوشی کی جو گیٹ ٹو گیدرز ہیں, جو پارٹیز ہیں, جو فنکشن ہیں, سب ڈراپ کر دیے جاتے ہیں, ہم انتظار کرتے ہیں ربیع الاول کا چاند نہ نکلے, بلکہ ہم نو ربیع الاول تک اپنے ہر فنکشن کو ڈیلے کر کے رکھتے ہیں. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ہماری خوشی میں خوش ہو, ہم ہمارے غم میں غم زدہ ہو. اس کے بعد امام فرماتے ہیں ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو جس طرح سے خزاں میں پیڑ درخت پتے جھڑ جاتے ہیں نا سب ایک دم ٹوٹلی نیکڈ ہو جاتے ہیں, تمہارے بھی اسی طرح سے گناہ جھڑ جائیں, سید الشہداء پر گریا کرو. کیسا گریا؟ چاہے وہ آنکھ سے نکلے اور رخسار پر بہ جائے. گریے کے بہت سارے اقسام ہیں, کبھی کبھی ہم ایک دردناک چیز دیکھتے ہیں صرف ہماری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے, اس سے زیادہ نہیں تھوڑی دیر کا اثر لیتے ہیں. اس سے اوپر کی بھی ایک کیٹیگری ہے نفس المحموم فی غم بنا تسبیح. امام صادق فرماتے ہیں کبھی کبھی مومن روتا نہیں ہے, آہ بھرتا ہے. آہ بھرنے کے لیے آپ کو پورا مزے کی بات ہے, آہ بھرنے کے لیے آپ کو ذاکرہ نہیں چاہیے, مولانا نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, انسان صرف سر کو جھکا کے سوچے پہلی محرم کو کیا ہوا ہوگا, اور دل سے ایک آہ نکلتی ہے, ہوک بھرتا ہے مومن. اس ہوک کا کیا اجر ہے؟ امام فرماتے ہیں نفس المحموم فی غم میں نہ تسبیح. مومن آہ بھرتا ہے, ملائکہ تسبیح کا ثواب دیکھتے ہیں. وہ فی ظلم میں نہ عبادہ, اس کا دردناک ہو جانا, بے چین ہو جانا, استراب میں آ جانا ہمارے غم کی خاطر عبادت ہے. امام فرماتے ہیں اے یبن الشبیب میرے جد پر گریا کرو, جد کی مصیبت اتنی بڑی تھی. اس کے بعد پھر امام ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر, صلی اللہ محمد والے امام فرماتے ہیں یبن الشبی، اگر تم چاہتے ہو محشور کیے جاؤ شہدائے کربلا کے ساتھ. مزے کی بات ہے، انسان کے لیے بہت آسان ترین کام. پتہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے شہدائے کربلا کی کوالٹی کیا تھی. سید الشہدا کا ایک جملہ ہے، 9 اور 10 کی درمیانی رات مقتل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین اسلام کی سلوات پڑھ مانا. اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات امام نے کمپینینز کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد امام حسین نے کچھ جملے تاریخ میں، ڈاکٹر ابراہیم آیتی کی کتاب تاریخ بررسی عاشور اور بہترین کتاب ہے عاشورہ کے حوالے سے، سب کو جمع کر دیا. اچھا، خیمے سے خیمہ قریب کر دیا. جب سب بیٹھ گئے امام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد امام کہتے ہیں ہم تو سلام کرتا ہوں پروردگار کی. اس کے بعد امام حسین نے اپنے کمپینیز کو 2 ایوارڈ دیے شب عاشور. پہلا ایوارڈ، امام فرماتے ہیں اگر مجھے اختیار دیا جائے اصحاب بدر کے درمیان اور تمہارے درمیان، یاد رکھو میرا انتخاب تم ہوگے. اگر آپ جاننا چاہتے نا اصحاب بدر کیا تھے، سورہ انفال کے آیت نمبر 8 سے 13 تک پڑھیں. اصحاب بدر کی کیا فضیلت تھی، السابقون السابقون اولئک المقربون. قرآن کہتا ہے وہ پہلے اسلام لانے والے تھے، وہ جنت میں بہت اعلیٰ مقام پانے والے ہیں. کہا میرے پاس اختیار ہو، یا تم یا اصحاب بدر، میرا انتخاب تم ہو. اگر مجھے اختیار دیا جائے اصحاب صفین کے اور تمہارے درمیان، میرا انتخاب تم ہوگے. اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا ہے، یہ جملہ بہترین جملہ ہے جو کوئی امام اپنے کسی کمپینین کے لیے کہہ سکتا ہے. امام فرماتے ہیں واللہ انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، خدا کی قسم میں اپنے صحابہ سے زیادہ باوفا صحابہ نے دیکھے. ولا اہل البیت ابر من اہل بیت، میں نے اپنے گھر والوں سے زیادہ نیک گھر والے بھی نہیں دیکھے. امام نے یہ جملہ کہا 61 ہجری شب 10 محرم الحرام میدان کربلا میں. امام کی زبان سے یہ جملہ نکلنے کی دیر تھی، اور اس کے بعد یہ جملہ تاریخ مختلف نسلوں سے طے کرتی ہوئی یہ جملہ شیخ مرسا مطہری کے زمانے تک پہنچا، آج سے 40-45 سال پہلے کے علماء کے درمیان. ایک عالم دین ہے، ریسرچ کر رہے ہیں، ساری روایتوں کو کمپائل کر رہے ہیں مجلس یا تقریر لکھنے کے لیے. انہوں نے جب یہ جملہ پڑھا نا کہ خدا کی قسم میں نے اپنے صحابہ سے زیادہ باوفا صحابہ نہیں دیکھے، ان کے ذہن میں ایک ایسا چھوٹا سا کوشچن مارک پیدا ہوا، مولا ایسا کون سا کام کر دیا انہوں نے، ہم بھی ہوتے تو یہی کرتے. کبھی کبھی ہم بھی یہ سوچتے، شکر ہے کہ ہم نہیں تھے، شکر ہے کہ ہم نہیں تھے. مولا یہ ایسی کون سی، آپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، خدا کی قسم میں نے میرے صحابہ جیسے باوفا صحابی صحابہ نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو، نہ بھیا کو، نہ ہی سید الشہدا کے بعد کسی اور امام کو ملے. اصحاب کربلا کی جو کوالٹیز ہیں وہ اصحاب امام زمانہ میں صرف جمع ہوں گی. جس طرح سے امام زمانہ کی شہادت کے بعد امام حسین جنازہ پڑھائیں گے نا، کچھ چیزیں مشترک ہیں، سیم ہیں سید الشہدا میں اور امام زمانہ میں. اسی طرح سے اس چیز کے اندر امام زمانہ کی کمپینینز ویسے ہی ہوں گے جیسے سید الشہدا کے کمپینین تھے. کہا مولا کوئی بڑا کام نہیں کیا، ہم بھی ہوتے کربلا میں جان قربان کر دیتے. یہ جملہ ممکن ہے میں بھی کہوں، کبھی رات کی تاریکی میں آپ بھی کہیں. اچھا، پڑھتے پڑھتے سو گئے. سونے کے بعد نتیجہ کیا نکلا، تھوڑی دیر کے بعد سونے کے خواب میں دیکھا عصر عاشور ہے، میدان کربلا ہے. سید الشہدا کی جنگ کا جب آغاز ہوا تھا نا، فجر کی نماز کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر 30 سے زیادہ کمپینین شہید ہو چکے تھے، 30 سے زیادہ کمپینین شہید ہو چکے. سید الشہدا نے صبح کی نماز اذان حجاج بن مسروق کے ساتھ پڑھی تھی. ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان میں مشہور یہی ہے اذان علی اکبر کے ساتھ پڑھی تھی، لیکن امام کے مؤذن تھے، امام مدینے سے لے کر چلے تھے اور تھرو آؤٹ دا ٹریولنگ یہی امام کے لیے اذان کہا کرتے تھے. البتہ یہ بات جگہ پر ملتا ہے کہ امام نے شہزادے سے کہا ایک مرتبہ جانے سے پہلے اذان سنا دو، اور شہزادے نے مقام میدان کربلا میں اذان کہی ہے شہزادے علی اکبر نے. اذان ہوئی، ظہر کی نماز کا وقت آیا، نماز خوف پڑی امام حسین نے. امام حسین کی ٹوٹل ڈیوریشن 8 دن تھی، 2 محرم کو ورود کربلا ہے اور عصر عاشور میں ختم ہے یہ سارے کا سارا معاملہ. ظہر کی نماز کے وقت امام کے آگے 2 افراد کھڑے تھے، عبداللہ بن سعید حنفی اور زہیر ابن قین. یہاں پر یہ امام کے فرنٹ پر کھڑے ہیں، سامنے فوجی اشکیہ ہے، ادھر سید الشہدا ہے، پیچھے 70 سے بھی کم افراد ہیں. آپ نے جن مومنات نے کربلا کی زیارتیں کی ہیں مولا انہیں دوبارہ کرائے، اور جنہوں نے نہیں کی مولا ان کے نصیب میں لکھ دے. آپ 110 کے نام تو گنجے شہدا پہ لکھے ہیں، 110 شہدا کربلا کے نام گنجے شہدا کے اوپر لکھے ہیں. سید الشہدا الگ ہیں، اونا محمد الگ ہیں، ہور الگ ہیں، حبیب الگ ہیں، عباس الگ ہیں، علی اکبر الگ ہیں، علی اصغر الگ ہیں. اب سید الشہدا پر دوسری نماز کا وقت آیا، ابو سمامہ شہداوی ظہر عاشور کے وقت قریب آئے، اگر امام کی خدمت میں سلام عرض کر کے کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں سورج کو، اذان کا وقت نماز کا وقت ہو گیا ہے. امام نے کہا ہے ابو سمامہ شہداوی تم نے نماز کو یاد کیا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں سے قرار دے. اب امام نے چھوٹی سی صف بنائی ہے نمازیوں کی، لیکن اپنے پرسنل ڈیفنس کا خیال رکھتے ہوئے. انشاءاللہ تب ہم بات کی مجلسوں میں کربلا کمال بندگی کو بیان کریں گے. امام واز اے گریٹ ایڈمنسٹریٹر، امام نے کہیں پر اپنی ایڈمنسٹریشن کو لوز نہیں ہونے دیا. امام کھڑے ہوئے مقام امامت پر، امام کے آگے یہ دو شخص ہیں ڈیفنس کے لیے تاکہ کوئی تیر نہ آئے. اچھا آپ کے خیال میں امام ایک اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر ہیں، جنگ کے ایٹیکیٹ سے باخبر ہیں، سامنے عمر سعد کیا ہے؟ منجھا ہوا ایک دم ٹرینڈ پرفیکٹ سپاہی کرنل کمانڈر ان چیف، کچھ بھی آپ کہہ لیں، جنرل کہہ لیں کرنل کہہ لیں، کوئی بھی فوج کا رتبہ اسے دے دے. یہاں پر امام حسین کھڑے ہوئے، اب امام نے اللہ اکبر نہیں کہی، اس نے 500 افراد کے ہاتھ میں تیر اور کمان دے دیے. تیر کمان سمجھتے ہیں، 500 تیر انداز بٹھا دیے. کہا ابھی شروع نہیں کرنا. سپاہیوں نے پوچھا بس یا امیر کب شروع کرے؟ ابھی شروع نہیں کرنا، حسین نماز کے لیے سب کو لائنیں بنوا رہے ہیں، سید الشہداء کی صفحے بن رہی ہیں، اب 70 لوگوں کی صف بننے میں کتنی دیر لگے؟ ادھر 500 ہیں، یہ فرسٹ اپیئرنس ہے. کہا ابھی شروع نہیں کرنا. حسین کو تکبیرات الاحرام کہہ رہی، جانتا ہے مزاج آشنا ہے عمر صاحب، حسین تکبیرات الاحرام کہہ رہے پھر کچھ نہیں کر سکیں گے، پھر باؤنڈ ہو جائیں گے ٹوٹلی. اور یہی ہوا، سید الشہداء کے آگے دو چاہنے والے کھڑے ہیں. سید الشہداء نے کہا اللہ اکبر. روایت کہتی ہے زہیر کے بدن میں 13 تیر پیوست تھے، عبداللہ بن سعید حنفی کا بدن تیروں سے چلنی تھا، یہ لوگ کھڑے رہے. اچھا اب یہ عالم دین خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ زہر عاشور ہے، نماز کی صفیں بن رہی ہیں، سارا سیٹ اپ ہو گیا ہے. ان دو میں سے ایک امام، امام نے ایک کو سائڈ پر کر کے ان سے کہا آؤ کھڑے ہو جاؤ. تم رات کو کہہ رہے تھے نا مولا میں بھی ہوتا تو یہی کرتا، بہت آسان ہے، سب سے آسان جملہ یہی انسان کے میں ہوتا تو یہ کرتا. اب امام نے کہا آگے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے. حکم امام ہے، کوئی تادی نہیں، کوئی آپ نہ کہہ نہیں سکتے. کہتے ہیں جیسے پہلا تیر آیا میں فوراً جھک گیا، تیر بدن ناظرین میں پیوست ہو گیا، دوسرا تیسرا چوتھا. جب نماز مکمل ہوئی تو امام نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا کہنا بہت آسان ہے، جو اثر عاشور تھے نا ان میں سے کوئی بیٹھا نہیں، میری خاطر کھڑے رہے. یہ کوالٹی ہے کمپینیوز آف سید الشہداء کی. اسی لیے سید الشہداء نے محبت اعزاز کسی چیز میں، علامہ مجلسی کا نظریہ بہار انوار میں یہ ہے کہ جنت کے محل تک دکھائے تھے اپنے کمپینیوز کو، دیکھو میرا انتظار کرنا حوض کوثر پہ، میں تمہارے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، تم میرے بغیر حوض کوثر پہ سیراب نہیں ہوگے. لیکن آٹھویں امام کہتے ہیں اگر شہداء کربلا کا مقام پانا چاہتے ہو، جب شہداء کربلا کو یاد کرو، صرف ایک جملہ زبان سے نکلے فیا لے تھے نکن تم آفورا ماکو. اے کاش ہم میدان کربلا میں ہوتے، آپ کے ساتھ اس کامیابی کو حاصل کر لیتے. وہ کامیابی بہت عجیب سی کامیابی تھی، بہت سارے لوگ اس کامیابی تک پہنچ چکے تھے. میرا آخری چھوٹا سا میسج اور میں مصائب کی منزل میں داخل ہو جاؤں. عبید اللہ بن حر جوفی یہ وہ شخص ہے کوفے میں رہنے والا ہے. اچھا ساری اسٹیٹ میں خبر میسجز سپریڈ ہو گئے ہیں کہ امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا. اچھا مکہ ایسے چھوڑا نہیں کہ امام حسین اٹھے اور بس احرام کھولا اور چل پڑے، ایک عام حاجی بھی احرام کی ریسٹرکشنز کو جانتا ہے، وہ تو سید الشہداء ہے. آٹھ ذوالحجہ کو جب دیکھا یزید کا امیر حاج، امیر حاج پتہ کسے کہتے ہیں؟ حج کا گروپ لیڈر، میں بچوں کے لیے ایکسپلین کر رہی ہوں. یزید کا امیر حاج عمر بن عاص سعید پہنچ گیا ہے اپنے ساتھ 4000 ایسے حاجی لے کر جن کے پاس احرام کے اندر برہنا خنجر ہے، کراؤڈ کا فائدہ بہت آسانی سے اٹھا سکتے ہیں. اس نے کہا امام حسین، اصلا یزید کے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ تھا امام حسین کا مکے پہنچ جانا، بہت بڑا پلس پوائنٹ تھا مکے پہنچ جانا، وہ کنسیڈر بھی نہیں کر سکتا تھا امام حسین مکہ چھوڑ دیں گے، اور حج کے سیزن کا قریب آ جانا. آپ سوچیں حج پر سب سے بڑا نیگیٹو پوائنٹ، اگر کوئی کسی کو ٹیرر کرنا چاہے، سب سے بڑا پلس پوائنٹ کیا ہے؟ سب کا ایک جیسا ڈریس ہوتا ہے، آپ کیسے اندازہ کریں گے کس نے کیا کیا؟ سب سیم ڈریسنگ والے. آپ ایک مجلس کے بعد دیکھیں بچوں کو باز کر ماں ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے، سب نے کالا پہنا ہوا ہے، سب وائٹ میں ہے. اچھا کراؤڈ ہے، ایک قتل کرے گا افراتفری مچ جائے گی، پتہ نہیں چلے گا قتل کس نے کیا، بات ختم. اس نے اپنے امیر حاج سے حج کے کمانڈر سے کہا جاؤ جا کر حسین کا معاملہ مکے میں ہی ختم کر دو, پتہ ہی نہیں چلے گا. پتہ نہیں چلا کیسے ہوا, ایک دم سید الشہدا زمین پر گریں گے, افراتفری مچ جائے گی, حسین کا کام ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے ویسے وہ سید الشہدا کی بیویوں کو خریدنے کی کوشش کرتا رہا, جس طرح سے امام حسن کی بیویوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن سید الشہدا نے ایسے تو نہیں قسم کھائی نا, واللہ انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی, خدا کی قسم میرے صحابہ سے زیادہ باوفا صحابہ نہیں ہے اور نہ میرے گھر والوں سے زیادہ اچھے گھر والے ہیں کسی کے. امام 8 ذی الحجہ کو امام نے دیکھا جب احرام کے اندر تلواریں بھی اور خنجر بھی ہیں, امام نے اپنے کمپینینز کو اناؤنس کر دیا آئی ایم گوئنگ ٹو کربلا. اچھا ایسا نہیں کہ کمپینینز میں اناؤنس کیا, مکے میں کعبے کے پاس ایک بہت ہی نفیس خطبہ دیا, خطبۃ الموت علی ولد آدم. علماء نے اس خطبے کو ٹائٹل دیا ہے خطبۃ الموت, موت ولد آدم کے لیے لکھ دی گئی ہے. وہ اشتیاقی الا اسلافی, میرا اپنے بڑوں کے پاس کے پہنچنے کا عشق جو ہے اس عشق سے زیادہ ہے جو یعقوب کو یوسف سے ملنے کا تھا, اور جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے فلجر ہر مانا انی راہل ان شاء اللہ مسبن, میں کل صبح مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا. امام حسین مکہ سے نکلے کس طرح سے, شیخ صدوق شیخ مفید علیہ الرحمہ کی روایتیں, منزلوں کو طے کرتے ہوئے, مختلف منزلوں کو طے کرتے ہوئے اب روانہ کربلا ہے. سارے راستے سید الشہدا, سید الشہدا کے اندر دیکھیں فصاحت ہے بلاغت ہے. ہم نے امام حسین کو ٹائٹل دیا نا مظلومیت کا دیا, دیٹس رانگ. امام صرف مظلوم نہیں تھے, امام باپ کی طرح ایک بہترین ریسائٹر تھے, لیکن امام کو زندگی نے مہلت دی کہاں. امام کے جتنے خطبے ہمارے پاس ہیں تاریخ میں محفوظ, وہ مکہ سے لے کر مدینہ, مکہ سے لے کر کربلا پہنچنے تک کے ہیں. پھر کربلا میں عاشور کے دن 3 بڑے خطبے دیے امام نے, خطبہ اولی, خطبہ وسطی, خطبہ صغرا. اس کے علاوہ امام کے پاس موقع نہیں ہے کہ امام بتائیں میں اپنے باپ کی طرح ایک بہترین ریسائٹر ہوں, ایک فصاحت اور بلاغت کا مالک ہوں, لیکن یہ امام کا نکلنا, امام کی وہ عظیم ترین قربانی. ایک سنی اسکالر نے جامعۃ الازہر سے پڑھے ہوئے ہیں ایک کتاب لکھے سید الشہدا کا, اس کتاب کا حسن کیا ہے, اس کتاب کے اندر انہوں نے سید الشہدا کے بہت سارے پوائنٹس کو جمع کیا. ایک شیعہ اسکالر نے ان سے کہا کہ آپ نے کتاب اتنی لمبی لکھ دی, 600 صفحے کی کتاب ہے, 800 صفحے کی کتاب ہے, اگر کوئی شخص یہ کتاب نہ پڑھنا چاہے آپ سے ریکویسٹ کرے آپ اسے سمرائز کر دیں, تو کہا 2 جملوں میں سمرائز کر دوں گا. کہا اتنی بڑی کتاب کو 2 جملوں میں کیسے سمرائز کریں گے, کہا میں صرف 1 جملہ کہوں گا, ایک ہجرت پیامبر کی تھی, بدا شروع کرنے کے لیے, صحیح پیامبر نے بھی تو ہجرت کی تھی, مدینہ مکہ سے مدینہ آئے تھے. کہا دوسری ہجرت لل بقا, حسین نے کی بقا کی خاطر, پیامبر نے مکہ چھوڑا تھا مدینہ کے دامن میں گئے تھے, حسین نے مدینہ چھوڑا پہلے مکہ کے دامن میں, اور کس طرح سے چھوڑا, کس طرح سے چھوڑا. اب یہاں کچھ جملے ہیں ہمارے ان مرحوم علماء ممبر کے جن کی ارواح کو ہمارا سلام ہو, جنہوں نے سینے سے سینہ عزاداری کو منتقل کیا, جنہوں نے ایک نسل سے دوسری نسل کو عزاداری دی, جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ عزاداری ہمارا بہترین ورثہ ہے. دیکھو کچھ دو نہ دو اپنی اولاد کو عزاداری سید الشہدا ضرور دو. وہ بیان کرتے ہیں کہ سید الشہدا نے کو پتا چلا, آپ سید الشہدا ہیں علم لدنی کے مالک ہیں, جانتے ہیں حاکم شام دنیا سے چلا گیا, اور حاکم شام جانے سے پہلے اناؤنس اپنے بیٹے کے لیے یزید بن معاویہ کے لیے اناؤنس کر کے گئے, دیکھو میں نے ساری گردنیں تمہارے لیے جھکا دی, صرف 3 گردنوں سے تم بیعت لے لینا, پرومس لے لینا کہ ہم آپ کو اوبے کریں گے. ان میں پہلا نام حسین ابن علی, دوسرا عبداللہ بن عمر, تیسرا عبداللہ بن زبیر, اور چوتھا عبدالرحمان ابن ابی بکر. اب جب سید الشہدا کی باری آئی حاکم شام مروان اور اس کے ساتھ اس کا عزیز جان ولید, ان کو خبر ملی کہ امام حاکم شام معاویہ بن ابی سفیان دنیا سے چلا گیا, اور یزید نے میسج بھیجا سب سے پہلے یہ جو 4 لوگ ہیں ان سے بیعت لے لو. مسجد سے نکلے فرزند رسول, ملاقات ہوئی, نکلتے تو انسان ایک راستے سے, آپ بھی موت سے ایک راستے سے نکلیں گے, وہ بھی ایک راستے سے نکلتے ہیں. راستے میں روک کر ایک منٹ کے لیے کہا کہ مولا مجھے آپ سے چھوٹا سا کام ہے, آپ ذرا دربار میں تشریف تو لائیے گا. امام نے لفظ دربار سنا گھر گئے, شہزادی زینب عقیلہ تو نا عابدہ آل علی ہیں, شہزادی کو بلایا, بلا کر کہا کہ زینب میں نماز مغربین کے بعد یعنی رات کے وقت میں دربار جانا چاہتا ہوں. دربار کے ساتھ شہزادی کی میموریز اتنی تکلیف دہ ہیں, اتنی چیزیں میموری میں اتنی پینفل چیزیں ہیں کہ شہزادی نے دربار کا نام سنا رونے لگے. کیا بھیا میں تو نہیں جانے دوں گی, ایسے نہیں جانے. کہا نہیں نہیں تم فکر نہیں کرو, مدینہ میرا مقتل نہیں ہے, ولید میرا قاتل نہیں ہے, میں جاؤں گا. اب یہاں علماء ممبر کہتے ہیں شہزادی آئیں, بنو ہاشم کا حجرے سے حجرہ ملا ہوا تھا. جنہوں نے اگر پرانی تصاویر دیکھی ہو کبھی, مدینے میں حجرے سے حجرہ ہے, بنو ہاشم کے حجرے ہیں سارے, صحن میں گئیں, بیچ میں جا کر آواز دی, کہاں ہے میرا بھائی عباس؟ شہزادہ آیا, کہا شہزادی حکم کیجیے, غلام حاضر ہے. کہا میں دیکھ رہی ہوں بھیا ارادہ کر رہے ہیں دربار میں جانے کا. دربار سے میری بہت عجیب یادیں وابستہ ہیں. دربار کا نام مجھے بہت تکلیف دیتا ہے. جب بھی میں دربار کو یاد کرتی ہوں مجھے نہیں سمجھ میں آتا, بی بی کی سب سے بڑی دو تکلیف دہ یادیں ہیں دربار کے ساتھ. پہلی یاد کمسنی کے عالم میں خطبہ فدق دینے کے لیے, جب فدق کو لینے کے لیے ماں گئی ہوں. یہاں علماء ممبر ایک جملہ نقل کرتے ہیں, میں نے مخاطب میں کبھی نہیں پڑھا, لیکن ہمارے اساتذہ نقل کیا کرتے تھے, کہا کرتے تھے شہزادی جب فاطمہ زہرا دربار سے واپس آئی ہے نا, تو زینب گھر کی دہلیز میں کھڑے ہو کر کہتی ہیں اے ضعیفہ دروازہ نہیں کھولوں گی, میری ماں نہیں ہے. فاطمہ زہرا زمین پر بیٹھ گئی, کہا زینب پہچانا نہیں, میں ہوں ماں فاطمہ زہرا. کہا اماں تم بالوں کی رنگت بدل گئی. کہا دکھ اس بات کا نہیں کہ بالوں کی رنگت بدل گئی, دکھ اس بات کا ہے میں صحابی کے دربار سے پلٹی ہوں, میرے بالوں کی رنگت بدل گئی. جب تو شرابی کے دربار سے پلٹے گی تیری کیا کیفیت ہوگی؟ کہا میں دربار میں نہیں جانے دوں گی بھیا, میں تمہارے حوالے کرتی ہوں حسین کو, دیکھو لے کر جانا بہت احترام سے. عباس نے جب آنے بنی ہاشم کو تیار کیا, میں قربان ہو جاؤں مولا دربار کے لیے نکل رہے ہیں, ساتھ علی اکبر جیسا معروف ہے. میں نے لاسٹ ایئر کربلا میں ایک پورٹریٹ دیکھا تھا, بہت ساری جگہوں پہ لگائے ہوتے ہیں راکھیوں نے, امام حسین مسند پہ بیٹھے ہیں, پیچھے شہزادے کی چبی ہے, شہزادے نے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور امام حسین نے ساتھ پہ ہاتھ رکھا ہے. میں نے سوچا کوئی دنیا کی کا مرثیہ اس تصور کو واضح نہیں کر سکتا جب فرزند گلے باغ تمنائیں پدر ہے, بیٹے ساتھ ہیں, بھانجے ساتھ ہیں, بھائی ساتھ ہیں, عائزہ ساتھ ہیں, اقربا ساتھ ہیں. سید الشہدا دربار میں پہنچے, دربار میں پہنچنے کے بعد دربار کے دروازے پر گا عباس سب یہاں رک جاؤ, سب یہاں رک جائیں گے, میرے ساتھ کوئی دربار میں نہیں جائے گا, لیکن جیسے ہی میری آواز بلند ہو میری طرف سے اختیار ہے دربار میں داخل ہو جانا. تم یہ دربار کا دروازہ در خیبر سے بڑھ کر نہیں, اور تم میں سے ہر کوئی ثانی حیدر کرار ہے. میری آواز بلند ہو دربار میں بے دھڑک داخل ہو جانا. دربار کے اندر داخل ہوئے, مروان تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, احتراماً آیا بلایا, امام کو بٹھایا, کہا حاکم شام کا انتقال ہو گیا. امام نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. اصل علماء میں اختلاف ہے کہ کیوں امام حسین نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. مرحوم نقل نے بہت پیارا جملہ کہا ہے روایات عزا میں, کہا امام حسین نے اسلام کا فاتحہ پڑھ لیا, اسلام ختم ہو گیا. اب یزید جیسے تخت پیغمبر پر بیٹھیں گے, خلیفۃ الرسول کہلائیں گے, اس نے کہا میں چاہتا ہوں آپ یزید کی بیعت کر لیں. امام نے کہا مثل لا یبایع مثلہ, میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کہا بیعت تو آپ کو کرنی پڑے گی. کہا اس طرح کی باتیں رات کی تاریکی میں نہیں ہوتی مروان, اس طرح کی باتوں کے لیے تم دربار سے جاؤ, تم اپنے بڑوں کو بلاؤ, میں آتا ہوں بنو ہاشم کے عائزہ اور اقربا کے ساتھ. یہ کہہ کر امام باہر نکلنے لگے, مروان احتراماً کھڑا ہو گیا. ولید وضو کر رہا تھا, وضو کرتے ہوئے اس نے اشارہ کیا کہ حسین کا سر کاٹ دے, اس لیے کہ دربار سے نکل گئے نا پھر تجھے اکیلے نہیں ملیں گے. امام نے محسوس کیا کہ بات مروان مجھ سے کر رہا ہے اور آنکھیں اس کی کہیں اور ہیں. مڑ کر دیکھا ولید اشارہ کر رہا تھا حسین کا سر کاٹ لے. کہا تقتلونی ام ہوا جب نظر کا, تو مجھے قتل کرے گا یا یہ بدکار عورت کا بیٹا؟ اور یہ بات کرتے ہوئے امام کا والیوم تھوڑا اونچا ہو گیا, امام کی آواز اونچی ہونے کی دیر تھی, 18 جوانان بنی ہاشم دربار میں داخل ہو گئے. امام نے عباس کو ساتھ لیا, کہا نہیں بھیا ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام آئے, آ کر گھر والوں کو حکم دے دیا اب آمادے سفر ہو جاؤ, چار یا پانچ جملے مسائل کے اجر کو ملنا. امام نے بنو ہاشم کی عورتوں کو حکم دے دیا, زینب کبرا, امام کی ازواج, امام کی وہ کنیزیں جو امام سے صاحب اولاد ہیں, امام کی بیٹیاں, امام کے بیٹے. اب یہاں پر صرف دو منظر میں بیان کرنا چاہتی ہوں, میں اس سے زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گی. پہلا منظر جب امام نے گھر والوں کو حکم دیا سب تیار ہو جائیں قبر پیغمبر پر آئے. اب یہاں پر مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب جیسے بزرگان فرمایا کرتے تھے قبر پیغمبر پر حسین بہت احترام سے آئے ہیں, سر پر امامہ ہے, دوش پر ردا ہے, قبر کی حدود سے پہلے تک پائے مقدس میں نالین ہے, جوتے پہنے ہوئے امام نے, قبر پیغمبر پر آ کر نالین اتار دی, اندر گئے کہا نانا میں جا رہا ہوں. قبر پیغمبر کے بعد بقی میں گئے, قبر برادر پر بھیا حسن الوداع. اب یہاں تک امام حسین نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے, اب آخری مرحلہ ہے حسین قبر مادر پر آ گئے. حسین کا قبر مادر پر آنا روح فاطمہ زہرا کا بھی امتحان ہے اور قلب سید الشہداء. ایک عالم نے بہت اچھے طریقے سے کہا, قبر فاطمہ پر گئے ہیں, نہ کندھوں پر ابا تھی نہ سر پر امامہ تھا, پائے مبارک نالین سے خالی تھے, دوڑتے ہوئے گئے, جا کر اپنے آپ کو قبر مادر پر گرا دیا, اما حسین جا رہا ہے. اس کے بعد اٹھے حسین الوداع کرتے ہیں قبر مادر سے, کچھ قدم چلتے ہیں واپس مڑتے ہیں. وہ اہل ممبر کہتے ہیں کبھی آپ نے چھوٹے بچے سے ماں کو چھڑاتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ بچہ ہاتھ چھوڑ بھی دے تو ماں بسا اوقات ہاتھ نہیں چھوڑتی. قبر مادر پر واپس پلٹ کر آتے ہیں, پھر سے اپنے آپ کو قبر مادر پر گراتے ہیں. کہا حسین کا وہ ودا کبھی تاریخ تشیع نہیں بلا سکتی, حسین نے کس طرح سے قبر مادر سے ودا کیا. اور دوسرا ودا اجرک مل اللہ, دوسرا ودا حسین کی ہماریاں تیار ہو گئی, اہل حرم آمادہ سفر ہو گئے, حسین کی بیویاں رخصت ہونے کے لیے اماریوں میں بیٹھ گئیں, جوانوں نے مشکیزیں اونٹوں پر بٹھا دیے, خیمے لا دیے گئے. اب بنو ہاشم کی خواتین نکلی ہیں, ایک حسین کی کمسن بچی ہے, آ کر کہتی ہے بابا میں نے سنا ہے پھوپھی اما سے آپ نے محضر میں سب کا نام رکھا ہے, میرا نام نہیں رکھا. اب یہاں علماء ممبر کہتے ہیں امام مظلوم نے سر کو جھکا لیا, کہا فاطمہ صغرا تو نانی ام سلمہ کے پاس رہنا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے حسین کی بیٹی بابا میرا گناہ تو بتائیے, بابا میں آپ کے بغیر رہ نہیں پاؤں گی, بابا میں کس طرح سے سہوں گی, بابا آپ کی جدائی میں مر جاؤں گی. یہ کہہ کر علی اصغر کو گود میں لیا, کہا بابا آپ جانتے نہیں میرا بھیا میرے بغیر رہے گا نہیں. حسین نے فاطمہ زہرا سے ایک جملہ کہا, علماء ممبر کہتے ہیں امام مظلوم کہتے ہیں فاطمہ زہرا باپ کی بے بسی کو سمجھ, میری ساری بیٹیوں کی شکلیں یا ان کی ماؤں سے ملتی ہیں یا مجھ سے ملتی ہیں, تو شبیہ ہے فاطمہ زہرا ہے, میں جانتا ہوں جب میرا ناموس اسیر بنا کے پھرایا جائے گا, ارے میری بیٹیوں کے چہروں پر نہ محرموں کی نظر پڑے گی, میں شبیہ فاطمہ زہرا کس طرح کوفے کے لیے بھیج دوں. میں مولا سے کہوں مولا بیٹی کے درد کا احساس تو تھا نا, بیٹی کو کس طرح سے چھوڑا جائے گا, لیکن اس بیٹی نے علی اصغر کو سینے سے لگایا. حسین علی اصغر کو آغوش میں لینا چاہتے ہیں, 14 یا 28 دن روایات کے خلاف ہے, بچہ صغرا کی گود سے سید الشہداء کی گود میں نہیں آتا, حسین لینا چاہتے ہیں, وہ بہن کی گود میں ہمکتا ہے. حسین نے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا, تڑپ کر آغوش پدر میں آئے. جب دروازہ مدینہ پر یہ قافلہ پہنچا, صغرا آئی ہے الوداع کرنے کے لیے, کہا بابا صرف ایک جملہ بتا دو, بھیا علی اصغر کو جب گود میں لینے لگے تھے اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ سید مظلوم کہتے صغرا صرف یہ کہا تھا, اصغر تیرے بغیر میرا جہاد ادھورا ہے, اصغر تیرے بغیر محضر شہداء ادھورا ہے, اصغر یہ بابا تیرے بغیر سفر پر نہیں نکلیں گے, میرا آخری جملہ اجرک من اللہ. اسی لیے علماء ممبر کہتے ہیں جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس پہنچا ہے, فاطمہ صغرا آئی ہے خیمے میں, ایک ایک شہزادی کے چہرے پر نظر کی, آخر میں آپ تو امی رباب کے پاس کھڑی ہو گئی, ہاتھوں کو بڑھا کے کہتی ہیں اما میرا اصغر دے دو. ارے یہ بہن دن گن گن کے گزار رہی ہے, اب میرا بھیا گھٹنیوں چلتا ہوگا, اب میرے بھائی نے قدم زمین پہ رکھے ہوں گے. امی رباب نے کہا فاطمہ صغرا وہ چراغ ہم کربلا کے میدان میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامًا قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ. نَسْأَلُكَ اللَّهُ نَتُوكَ بِسْمِكَ الْعَظِيمِ الْعَظَمِ عَلَى ذِي الْجَلِّ الْأَكْرَمِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ فَاطِمَةَ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا